أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام الزمان کے لیے صلوات پڑھ رہے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار کے فضل و کرم سے گزشتہ ایام میں جس موضوع سے متعلق آپ سامعین کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اسلام حقیقی یا خالص اسلام ہے، اور خالص کو ناخالص سے متمایز کرنا ایک مقصد تھا. اور گزشتہ چند دنوں میں اس کے ان پہلوؤں کو آپ خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلام کو ناخالص بناتے ہیں، جن عناصر سے اسلام حقیقی کو اسلام غیر حقیقی سے متمایز کیا جا سکتا ہے، اور جب تک یہ عمل انجام نہ دیا جائے، یعنی ایک آپریشن نہ کیا جائے، ہم اس کو مختلف اعتبارات سے اس پہ بحث نہ کریں، اس وقت تک ہمارے لیے روشن نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام حقیقی یا نیچے. اور کل کی بحث میں اسلام کے بعض ٹھیکے داروں سے متعلق گفتگو کی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا مولانا آپ نے تو مولوی صاحبان کو بھی معاف نہیں کیا، تو بالآخر میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، تو میرا بات کرنا پھر بھی آسان ہے، کوئی اور بات کرے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، چونکہ میں خود اسی پیشے کے ساتھ متعلق ہوں تو مجھے کسی حد تک حق پہنچتا ہے کہ میں اس سے متعلق بھی گفتگو کروں. اور پھر آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ذرا بڑا تعجب ہوگا مولوی صاحب خود اپنی صنف کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں. لیکن میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اسلام کے حقیقی چہرے سے متعلق گفتگو کریں تو ہم اس کے متعلق بھی گفتگو کریں کہ جو اسلام کے حقیقی پرچار کرنے والے ہیں ان کو بھی پہچانیں کہ جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے. اسلام نے عالم کو اہمیت نہیں دی ہے بلکہ عالم ربانی کو اہمیت دی ہے. اسلام کے نزدیک ہر جاننے والا اہمیت نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ جاننے والا اہمیت رکھتا ہے کہ جو جان کر اللہ کو پہچان لے. صرف جاننا کافی نہیں ہے, معلومات بسا اوقات انسان کے لیے بت بنا دیتی ہیں اور بعض اوقات معلومات بتوں کو توڑ دیتی ہیں. اگر معلومات باطنی بت کو توڑ دیں تو یہ حقیقت میں علم کا کمال ہے, یہ شخص منزل علم پہ فائز ہو گیا ہے. اور اگر معلومات نے بت بڑا کر دیا ہے, خبل اور قبل بنا دیے اندر ہی, تو یقیناً پھر کسی کی ضرورت ہے جو بتوں کو توڑے. جب تک بت نہ توڑے جائیں اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب ختمی مرتبت مکہ میں وارد ہوئے تو سب سے پہلا کام حضرت نے یہ کیا کہ حضرت نے اس گھر سے کہ جو انسانوں کی عبودیت اور بندگی کے لیے استعمال ہونا چاہ رہا ہے اس گھر کو بتوں سے پاک کیا. لیکن عزیزان گرامی, یہ بتوں سے پاک کرنا آسان کام نہیں ہے, ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ بتوں سے پاک کر سکے. بتوں سے پاک کرنے کے لیے علی جیسے ہاتھوں کی ضرورت ہے. ہر شخص بتوں کو پاک نہیں کر سکتا ہے, اور پیامبر نے کچھ ایسا انتظام کیا, شاید کبھی کسی نے توجہ نہیں کی. اب آج ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ جب حضرت نے کعبے سے بتوں کو توڑنا چاہا, کعبے سے بتوں کو توڑنا چاہا تو علی کو کہہ دیا تو دوش نبوت پہ سوار ہو جا. کیوں؟ اس لیے کہ بت عام نہیں توڑنے ہیں, بت اس مقام سے توڑنے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی بندگی ہونے والی ہے, جو مرکز بندگی الہی قرار پانے والا ہے, اس سے بتوں کو توڑنا ہے. تو وہاں سے بتوں کو توڑنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نبوت اور ولایت دونوں مل جائیں تاکہ ان بتوں کو توڑا جا سکے. اور پھر میں یہ کیوں نہ کہوں عزیزان گرامی, پیامبر نے اس وقت تک اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے جب تک بت شکن پیدا نہیں ہو گیا. جب تک بت شکن پیدا نہ ہوا حضرت نے اسلام کا اعلان نہیں کیا, اور بت شکن بھی اسی گھر میں پیدا ہوا جس گھر میں لوگوں نے بت بنا رکھے تھے. اللہ نے اسی گھر میں اس کو پیدا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں اگر چاہوں تو بتوں کو توڑوں تو میں اسی گھر میں بچے کو پیدا کر کے بتوں کو توڑ دوں گا. لہذا خانہ خدا میں علی کو پیدا کیا, اور علی کی پیدائش کے بعد پیامبر نے اسلام کے اعلان کا کام انجام دیا, اس لیے کہ بت شکن آ چکا ہے. اور مکہ میں, مکہ پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نبوت کے دوش پہ امامت سوار ہوئی. معلوم ہوتا ہے بت توڑنے کے لیے امامت جیسے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, فاتح خیبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بتوں کو توڑا جا سکے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے, گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. بہت ہی عجیب جملہ کہا ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ حکم اذان دینا ضروری ہے, اور حکم اذان دینے کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ممبر حسینی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حکم اذان ہونا چاہیے. جماعت کی آستینوں میں اگر بت آ جائیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان بتوں کو جماعت کی آستین سے نکالا جائے تاکہ بت پرست میں اور اسلام پرست میں, بت پرست میں اور اللہ کی پرستش کرنے والے میں فرق پیدا ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی مقام پہ موجود ہیں, دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، قیافے بھی ایک جیسے ہیں، دونوں لباس پہنتے ہیں، اور اس لباس میں آنے کے بعد وہ گفتگو بھی ویسے ہی کرتے ہیں. ایک وقت یہ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک وقت اتنے بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں کہ طاغوت کی حکومت کے قیام کے لیے پوری جدوجہد کرتے ہیں. یہ جملہ جو میں نے کہا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا. ایک وقت ان کی منطق یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک وقت سیاست دان بن جاتے ہیں. اگر اسلامی حکومت کی بات آئے تو کہتے ہیں اسلام میں تو یہ دین اور سیاست کا تصور ہے ہی نہیں ہے، نہ ولایت فقیہ کا کوئی تصور ہے، خوب حکومت اسلامی کا تصور ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی سیاست کی گفتگو کرنے لگیں تو امریکہ کی سیاست سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں، وہاں کی ووٹوں کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے پرچار کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اپنی منطق پہ قائم رہیں. یا تو یہ کہیں کہ دین اور سیاست دونوں جدا جدا ہیں، تو پھر ہر جگہ جدا ہونے چاہیے، اور اگر یہ جدا جدا نہیں ہے تو پھر دین میں بھی جدا نہیں ہونے چاہیے، غیر دین میں بھی جدا نہیں ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کیسا فرق پیدا کیا، اگر دین کی گفتگو ہو تو کہتے ہیں دین اور سیاست میں فرق ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب طاغوت کی نوکری کا موقع آئے تو اس وقت سب سے بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں. امام خمینی نے اس طبقے سے متعلق کسی زمانے میں کہا تھا یک شب انقلابی، بعض لوگ رات و رات انقلابی بن بیٹھے. یہ جب حکومت قائم ہونے لگتی ہے، جب پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہوئیں، تو ظاہر سی بات اس سے پہلے جب جنگ کا موقع آتا تو پیغمبر فرماتے تھے کہ آج علم کس کے ہاتھ میں دیا جائے، تو سارے سر کو جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. امر عبد ود آ گیا ہے تو اس کے مقابلے میں جانا ہے، کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، سب نے سر جھکائے ہوئے جیسے پرندے سروں پہ بیٹھ کے. اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، نظریں جھکا کے دیکھ رہے ہیں، نظریں چرا چرا کے دیکھ رہے ہیں. پھر حضرت نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، کوئی نہیں اٹھا. اٹھنے والا ایک ہی اٹھا، وہ جو ہمیشہ قیام کرنے والا تھا، وہ جس نے ہر جنگ کو فتح کیا، وہ جن کے متعلق دعا ندبہ میں یہ کہا جاتا ہے یحدو حد و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، جس نے پیغمبر کے نقش قدم پہ قدم رکھے، ہر آن پیغمبر کے ساتھ چلنے والی ہستی علی کی ذات ہے. تین مرتبہ اٹھے، ہر مرتبہ پیغمبر نے کہا علی میں نے آپ سے نہیں کہا، میں دوسروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس زمانے میں سب خاموش، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. جوں ہی حضرت کی آنکھیں بند ہوئیں تو سب سے بڑے مسلمان بن نکلے. ایک شب انقلابی، ایک شب سیاستدان بن گئے، ایک شب ذمہ دار بن گئے، ایک رات میں ٹھیکے دار بن گئے. ہم ہیں دین کے ٹھیکے دار سب سے بڑے. تو جیسے تاریخ میں یہ واقعہ رونما ہوا، اسی طرح اس آج کے زمانے میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے. ظاہر سی بات ہے مدتوں سے امام خمینی اس تحریک کو چلا رہے تھے، اور اس کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، ملک کو چھوڑنا پڑا، گرفتاری برداشت کی، تان و تشنی برداشت کی، ملک سے دور رہنا، ایک ملک سے دوسرے ملک، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک، ملک بدری، 15 سال تک ملک سے دوری. ان کے ساتھیوں نے کتنی مشکلیں برداشت کی، کبھی ایک زندان سے دوسرے زندان، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی. لیکن جو ہی حکومت ہاتھ میں آنے لگی تو بہت سے انقلابی بن نکلے، بہت سے لوگوں نے اپنے نام لکھوانے شروع کر دیے، ہم نے بھی انقلاب میں کام کیا تھا، ہم نے بھی خط لکھا تھا. تو ان کے متعلق امام نے جو جملہ کہا تھا، یک شب انقلابی، ایک رات میں انقلابی بن گئے. یہ ایک رات کے انقلابی خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں، یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں. جو لوگ خود
اپنے طور پر صفے اول پہ جا کر کھڑے ہو جائیں یہ خطرناک ہوتے ہیں، امور کو اپنے ہاتھ میں لینے والے۔ لذا عزیزان گرامی، یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور کبھی تمام امور کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری دنیا کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ خطرناک ہیں۔ قیادت کا دعویٰ انہی کو ہونا چاہیے کہ جو مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، جو مسلسل پیکار کرتے ہیں، جو ہر آن میدان میں رہتے ہیں، کسی ایک لمحے بھی ان کو آپ میدان سے دور نہیں پائیں گے۔ دین کا ٹھیکیدار وہ ہو سکتا ہے کہ جو خیبر میں بھی رہا ہو، جو خندق میں بھی رہا ہو، جو حنین میں بھی رہا ہو، جو تمام جنگوں میں فاتح جنگ ہو، اس کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ دین کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے۔ اور اگر آج کے زمانے میں بھی ہم یہ دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پہلے انقلاب میں بھی حصہ لیا، جس نے دوسرے دن انقلاب میں بھی حصہ لیا، جس نے 15 سال جدوجہد کی ہے، جس نے زندان برداشت کیے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نفر اول قرار پائے، وہ سب سے بڑی شخصیت قرار پائے۔ کسی دوسرے کو کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ راہبری کا حق ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا ہے، راہبری گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں ملتی ہے، راہبری کے لیے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم کے متعلق جو جملہ حدیث میں ملتا ہے، طبیب دوار بطب ہی، وہ جو لوگوں کا علاج کرتا ہے لوگوں کے گھر جا کے۔ یہ آن کال ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آن کال ڈاکٹر، جی آن کال ڈاکٹر سے پوچھیں طبیب دوار کس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو خوب بتا سکتے ہیں۔ طبیب دوار ہوتا ہے کہ چاہے میٹنگ ہو، چاہے وہ ادارے کی مجلس ہی کیوں نہ ہو، جو ہی ان کو کال آ گئی تو ان کو فوراً نکلنا ہے، انہیں اپنا کام انجام دینا ہے۔ تمام اوقات وہ ڈیوٹی پہ ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، رات کو سو بھی نہیں سکتے، اگر رات کو کال آ جائے تو ان کو اسی وقت جانا ہے۔ طبیب دوار ویسا ہوتا ہے کہ جو آن کال ہے، جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس کے لیے واجب ہے کہ اسی وقت عمل کرے۔ پیغمبر ہے طبیب دوار، اور جو شخص اس رسالت کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ حقیقت میں طبیب دوار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ پھر آرام سے نہیں بیٹھتا ہے، یہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، یہ بڑے بڑے گھر نہیں بناتا ہے، اس کی زندگی کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، دین بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، شہروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، سفر در سفر اپنے پورے قبیلے کو، اپنے اقربا کو اپنے ساتھ لے کر ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ دین بچانا ہے، دین بچانے کے لیے سکون اور دین دو مختلف چیزیں ہیں۔ دین کو بچانا، جو لوگ دین کو بچانے کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو راہ حسین پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے بھائیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی بہنوں کی چادر کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی عزت اور ناموس کو قربان کر دینا، اپنی ہر شے کو قربان کر دینے سے دین بچتا ہے۔ دین بچانا آسان نہیں ہے عزیزوں۔ آج آئیے ابتدا کرتا ہوں اس موضوع سے متعلق کہ جس کو ہم اسلام ناب کہتے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ ابھی تک بتوں سے متعلق عرض کیا ہے، تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دین کہ جو نہ دانشوروں کا دین ہے، نہ ملاؤں کا دین ہے، نہ سرمایہ داروں کا دین ہے، نہ امریکہ کا دین ہے، نہ استبداد کا دین ہے، نہ جبابرہ کا دین ہے، بلکہ وہ دین کہ جو آدم کا دین ہے، جو نوح کا دین ہے، جو ابراہیم کا دین ہے، جو موسیٰ کا دین ہے، جو عیسیٰ کا دین ہے، جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ وہ دین کہ جو شجاعتوں کا دین ہے، جو شہادتوں کا دین ہے، جو مجاہدوں کا دین ہے، جس کا سرمایہ جہاد ہے، جس کے پاس سرمایہ شہادت ہے، جو جذبہ رکھنے والوں کا دین ہے، جو جذبے سے سرشار لوگوں کا دین ہے، جو محنتوں کا دین ہے، مشقتوں کا دین ہے، جو خون بہانے کا دین ہے، ایثار کرنے کا دین ہے، قربانی کا دین ہے، وہ دین دین اسلام ہے. اسلام ناب محمدی کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خالص اسلام جامع اسلام ہے. توجہ ہے حضرات کی، خالص اسلام جامع اسلام ہے. جامع اسلام سے کیا مراد ہے؟ جامع اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کہ جس کو ٹکڑوں کی شکل میں نہ دیکھا جائے، جز جز کی شکل میں نہ دیکھا جائے، بلکہ مجموعے کی شکل میں دیکھا جائے، تمام آئین کو ایک آئین سمجھا جائے. بس اوقات نماز نماز کو دین سمجھا گیا ہے، بعض اوقات مجلس کو دین سمجھا گیا، لہذا مجلس کا نماز کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. مجلس کا نماز کے ساتھ جھگڑا ہے. کیا مجلس جب ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جانی چاہیے، یا نمازیوں کو مجلس میں جانا چاہیے؟ یہ نماز کا مجلس کے ساتھ جھگڑا ہے. یہ نماز کا مجلس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، یہ نمازی کا مجلسی کے ساتھ ہے. نہ نمازی نے مجلس کو سمجھا اور نہ مجلسی نے نماز کو سمجھا. مجلسی اللہ مجلسی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ مجلسی، یہ ہم جو لوگ ہیں، مجلسی نے نماز کو نہیں سمجھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہو مجلس نماز کے لیے ہے، نماز مجلس کے لیے، تو پھر یہ مجلس کو نماز کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں. یہ دو نیگیٹو لائنیں نہیں ہیں، یہ پازیٹو اور نیگیٹو ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو دین بنتا ہے. نماز اور مجلس مل جائے تو دین ملتا ہے، ماتم اور مجلس مل جائے تو دین بنتا ہے، امامت اور نبوت مل جائے تو دین بنتا ہے، امامت اور نماز کو ملا دیا جائے تو دین بنتا ہے، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں امامت اور امت کو ملا دیا جائے تو دین بنتا ہے. اگر امامت کو امت سے جدا سمجھا جائے تو بھی دین مکمل نہیں، اور اگر امت کو امامت سے جدا کر دیا جائے تو بھی دین مکمل نہیں ہوتا. دین تب مکمل ہوتا ہے جب امامت اور امت دونوں یکجا ہو جائے. عزیزوں، کبھی یہ سمجھا گیا کہ دین سے مراد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، اور یہیں پہ جا کر دین مکمل ہو گیا. بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، خمس بھی دیتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی دین ہے؟ بھائی، فروعات جو ہمیں سکھائے گئے تھے، اگرچہ یہ سارے فروعات نہیں ہیں، ہمیں جو فروعات سکھائے گئے تھے ان فروعات میں سے مثلا جب زکوٰۃ سے آگے چلیں تو کہا گیا جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. ہم نے تولا اور تبرہ کے لیے تو بہرحال کچھ مورد ڈھونڈ لیا. ہم نے سوچا ہم جائیں گے مجلس میں، مجلس ہے تولا کا مقام، اور ہم وہاں پر کریں گے تبرہ، پہلے پہ بھی، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، جی پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، مسئلہ حل ہو گیا. یہ تولا کی تعریف بھی کر لی، تبرہ کی تعریف بھی کر لی. تولا کے لیے تاریخ دہرائیں گے، کچھ دیر گریہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور تبرہ کے لیے بھی چاند لوگوں کو سامنے رکھیں گے جن کی قبریں بھی معلوم نہیں ہیں، جی ان کا نام لیں گے اور تبرہ کریں گے، گھر چلے جائیں گے. یہ دین جامع دین نہیں ہے، یہ تاریخی دین ہے، یہ ہسٹوریکل دین ہے، یہ مسیحیت کے ساتھ ملتا ہوا دین ہے، عیسائیت کے ساتھ ملتا ہوا دین ہے، یعنی چرچوں کا دین، امام بارگاہوں کا دین، مسجدوں کا دین. دین اسلام مسجدوں کا دین نہیں ہے، مسجد وسیلہ ہے دین کے لیے. دین اسلام امام بارگاہوں کا دین نہیں ہے, امام بارگاہ وسیلہ ہے دین کے لیے. بلکہ یہ کہا کہ نکل کر خانقاہوں کے سے ادا کر رسم شبیری, کبھی تو ان خانقاہوں سے نکلا کرو تاکہ رسم شبیری ادا کر سکو. اور ہم تو خانقاہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں. ہماری تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اصل میں خانقاہ, پہلے تو خانقاہ اندر ہوتی تھی جی کمرے میں, اب ہم نے خانقاہ کو اٹھایا باہر لے گئے, باہر بھی خانقاہ بنا دی, جہاں جاتے ہیں وہاں خانقاہ بنا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جا کر وہاں پر پوجا کرنی ہے, پرستش کرنی ہے. خانقاہوں کو باہر نہیں لے جاؤ بلکہ خود خانقاہوں سے نکلو. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری میں خانقاہ کی کوئی مقام نہیں ہے, یہاں کوئی مقام نہیں ہے خانقاہ کا. یہاں پر خانقاہ کو توڑا جاتا ہے, بتوں کو توڑا جاتا ہے, بلکہ یہاں رسم شبیری کو ادا کیا جائے. جہاد ایک بہت بڑا عنصر اسلام میں موجود تھا جس کو جدا کر دیا گیا, اور کہا گیا کہ جو مجتہد طہارت اور نجاست کے احکام کو اچھے طریقے سے جان لے اور اس میں اجتہاد کر لے اس کو مرجع عالم کہا جاتا ہے. مرجع عالم کی تعریف کیا تھی ہمارے فقہی ابواب میں؟ کچھ چیپٹرز ایسے تھے کہ جن پہ ابھی تک بحث نہیں کی جاتی تھی, مثلا قضاوت کے چیپٹر, یعنی کورٹ کے احکام کیا ہیں, جج کے لیے کیا احکام ہیں, کورٹ ہوتا کیسے ہے, بنتا کیسے ہے, جج کی صلاحیتیں کیا ہیں, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, اس پہ بحث نہیں ہوتی تھی مدتوں سے, اس پہ بحث نہیں ہوتی تھی. یعنی دین کو ایک مخصوص دائرے میں محدود کر دیا گیا, دین کو جامع نہیں لیا گیا. اگر دین کو جامع لے لیا جائے تو پھر وہ دین شبیری بنتا ہے. دین کی جامعیت کی ضرورت ہے. کیا ہم قائل ہیں کہ دین جامع ہے یا نہیں ہے؟ اب حضرات سوال ہے, دین کی جامعیت کے قائل ہیں؟ کیا ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ دین ایک جامع نظام ہے؟ جامع نظام حیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے والا ہو, یعنی جواب گو ہو انسانی ضروریات کا. آج کے زمانے میں اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے, تو جامع نظام حیات میں انسان کی قضاوت کے مسائل بھی ہیں, انسان کی مشکلات ہیں, انسان کے اختلافات ہیں, انسانوں کو جہاد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نہیں چاہیے, کہاں پہ کس کے خلاف, دوسرے ممالک کے ساتھ روابط رکھے جائیں تو کیسے رکھے جائیں, علماء کو تبلیغ کرنے کے لیے کون کون سے امور پہ تبلیغ کرنی چاہیے, کیسے علماء کو تبلیغ کے لیے بھیجنا چاہیے, یہ سارے وہ امور ہیں جن پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. حج کے لیے کون امام ہونا چاہیے, امامت حج کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, یہ وہ سارے امور ہیں جن پہ بحث کی ضرورت ہے. اسلام ایک جامع نظام حیات ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
لیکن متاسفانہ دین محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا, دین کو اس جامعیت سے نکال لیا گیا, دین مسیحیت کے دین کی طرف ہو گیا. جیسے عیسائیت, آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اگر عیسائیت بھی عیسائیت ناب ہوتی, اگر عیسائیت بھی خالص عیسائیت ہوتی تو آج دنیا اسلام کی مشکلات بہت کم ہوتی. عیسائیت بھی خالص نہیں ہے. عیسائیت میں ظلم کے خلاف قیام کرنا عیسائیت کے اصولوں میں شامل تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں سختیاں برداشت کی؟ لیکن وہاں پر ایک تصور پیدا ہوا جو تصور ہمارے ہاں بھی پیدا ہوا. وہاں پر تصور یہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ نے یہ ساری سختیاں اس لیے برداشت کی تھی تاکہ امت کی غلطیوں کو معاف کروایا جا سکے, امت کے گناہوں کو معاف کروایا جا سکے. حضرت عیسیٰ کس لیے آئے تھے؟ تاکہ رہتی دنیا, جتنی بھی دنیا ہے, اس کے گناہ معاف کروائے جا سکے. بس اب اس کے بعد امت جو بھی گناہ کرتی رہے, جتنی غلطیاں کرتی رہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ان کی شفاعت کر لیں گے. وہی مرض ہمارے ہاں بھی آ گئی. ہم نے یہ کہا امام حسین نے قربانی دے دیے اور اصحاب امام حسین نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ ہم امت کی جتنی غلطیاں ہیں ان کی شفاعت ہو سکے. یعنی گناہوں کا ذمہ انہوں نے کربلا بھی لے لیا تھا. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو بھی جیسا گناہ کرتا چلا جائے اس کو آزادی ہے. اور حتیٰ بعض نے تو اس سے بڑھ کر کچھ ایسے دن منا لیے ہیں, ایسے دن مناتے ہیں کہ جن دنوں کے متعلق ہی کہتے ہیں کہ آج کے دن کھلی آزادی ہے ایک شیعہ کو, چاہے وہ جو کرے کر سکتا ہے. دیکھا یہ دین کیسا دین ہے؟ یہ دین وہ دین نہیں ہے. اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ آل محمد کا دین نہیں ہے, یہ علوی دین نہیں ہے, یہ حسنی دین نہیں ہے, یہ حسینی دین نہیں ہے, یہ خواہشات کا دین ہے, یہ ہوا و ہوس کا دین ہے جس میں سے قربانی کا تصور نکال دیا جائے اور قربانی کے تصور کی جگہ پہ گناہ کا تصور انسٹال کر دیا جائے. کبھی بعض اوقات جاہل مرکب ممبر پہ بیٹھتا ہے اور وہ شفاعت کے متعلق گفتگو کرتا ہے. دیکھیں جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جاہل بسیط ہوتا ہے, جاہل جاہل بسیط ہے. جاہل بسیط یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے بہت سی باتیں پتا نہیں ہیں. جی ظاہر سی بات ہے, نہ مجھے طب کے متعلق قانون پتا ہے, نہ مجھے لا کے متعلق زیادہ پتا ہے, نہ مجھے میڈیسن سے متعلق کچھ پتا ہے, خود دین سے متعلق بھی بہت سی چیزوں سے بے بہرا ہوں. اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو بڑی نعمت ہے. کبھی اگر یہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, یہ پتہ ہونا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بڑی نعمت ہے. لیکن اگر کبھی کسی کو یہ گمان ہو جائے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے, جی یہاں پہ دو قسم کے جہل جو ہے مل گئے, دو وائریں مل گئی ہیں, دونوں پازیٹو ہیں یا دونوں نیگیٹو ہیں, دونوں مل گئی. کیا ہے؟ ایک تو جاہل ہے, دوسرا اس سے بھی جاہل ہے کہ جاہل ہے, جاہل ہونے سے بھی جاہل. اور جب انسان اپنے جاہل سے بھی جاہل ہو تو دو جہالتیں مل جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب. بہت سے جاہل مرکب ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہ گفتگو علمی موضوعات پہ کرتے ہیں, دینی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. ہاں بسا اوقات ذکر کر رہا ہے, کبھی اشعار پڑھ رہا ہے, کبھی اہل بیت اطہار کی فضیلت میں کوئی شے کہہ رہا ہے, کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے. خوب راہ کھلا ہے. اہل بیت اطہار نے اپنے زمانے میں بھی قصیدہ خانوں کو اپنے پاس بٹھایا, بٹھا کر ان سے قصیدے سنیں, ان سے اشعار سنیں, ان کو کہا میری مدح میں شعر کہو. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے ہماری مدح میں ایک شعر کہا, اگر کسی نے من بیت بیتن فینا جعل اللہ بیتن فی الجنت, اگر کوئی ہمارے مدہ میں ایک شعر کہے گا اللہ کی ذات اس کو جنت میں گھر عطا کرنے والی, جنت میں گھر ملے گا. یہ قصیدہ کہنا اہل بیت اطہار کی مدہ میں یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایک شعبہ چھوڑ دینا چاہیے, وہ شعبہ جو علمی شعبہ ہے, جو علماء کا میدان ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہنا چاہیے یہ میرا شعبہ نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. ہم وہ ہیں کہ جو علماء کے کلام کو نقل کریں, ناک کے لیے علماء ہیں, ہم علماء نہیں ہیں. لیکن بسا اوقات ایسے جو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے, کسی دینی درسگاہ میں بھی نہیں گئے, لیکن انہوں نے پیڑا اٹھا لیا شفاعت کے متعلق گفتگو کرتے. تو یہ تو شفاعت کا تصور کہ اہل بیت نے ذمہ اٹھا لیا ہے ہمارے گناہوں کا, یہ عیسائیت کا تصور ہے, یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جس مقام پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر عمل صالح کا تذکرہ کیا,
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
جس نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا. کسی بھی جگہ پہ اللہ نے تنہا ایمان کا تذکرہ نہیں کیا, جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے, تاکہ انسان سمجھ سکے کہ دین کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے, ایک ایمان ہے, ایک عمل صالح. دین کے دو پہلو ہیں, دین کے دو ستون ہیں, ایک ایمان ہے, ایک عمل صالح ہے. لہذا جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اب تھک کر سن رہے ہیں, ایک پر تو پھر بھی صلوات پڑھ رہے ہیں, نے جب ایمان کی تعریف کی تو ایمان کی تعریف اس طرح کی ہے, میں نے تو یہ کہا ہے ایمان کے انسان کے دو پہلو, اسلام کے دو پہلو ہیں, دو ستون ہیں, لیکن امام نے ایمان کی تعریف کی, فرمایا الایمان ما وقر فی القلوب وصدقته الاعمال. ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو دل میں راسخ ہو جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں, یہ ایمان کی تعریف ہے. یعنی انسان مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا ایمان اس کے اعضاء و جوارے پہ ظاہر نہ ہو جائے. ایمان کا اثر تو اعضاء و جوارے پہ ہونا چاہیے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مومن ہے. وَصَدَّقَتْهُ الْعَامَالِ, ایمان کے باطن, باطنی ایمان کی تصدیق ہمارے اعضاء و جوارح کرتے ہیں, ہمارے اعمال کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے نصرت اہل بیت کا دعویٰ کرتا رہے, اس کا یہ دعویٰ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو کوفہ چھوڑنا پڑے گا, اس کو گھر سے نکلنا پڑے گا, اس کو کربلا آنا پڑے گا, اس کو تلوار اٹھانی پڑے گی, نصرت کے لیے لبیک کہنا پڑے گا, ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا, خون کے آخری قطرے تک اپنی جان کو قربان کرنا پڑے گا, تب جا کر ایمان مکمل ہو سکتا ہے. الایمان ما وقرت فی القلوب وصدقت الاعمال, اور یہ تصدیق خون کے آخری قطرے تک چاہیے. تصدیق وہ کافی نہیں کہ جو زندگی میں ہے. میں اکثر یہ دوستوں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث میں یہ کہا گیا من مات علی حب آل محمد مات شہید, صلوات پڑھنے آپ حضرات, اللہم صلی علی محمد, کہ جو مر جائے محبت اہل بیت پہ, اہل بیت کی محبت پہ زندہ رہنا شرط نہیں ہے, اہل بیت کی محبت میں مر جانا شرط ہے. جو مر جائے ہماری محبت میں وہ شہید ہے. اگر درجہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی تمنا کرو کہ آخری سانس ان کی محبت میں ہو جائے. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی تو محبت میں گزرے ہیں, لیکن شاید آخری لمحے میں, آخری سانس کے وقت وہ محبت نہ رکھتے ہوں. اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں محبت نہ کی ہو, لیکن کسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ کی ذات ان کو انتخاب کر لے. یہ کاروان حسینی ہر قسم کی مثال اپنے اندر لے کر چل رہا ہے. کہیں پہ عیسائی ہے, مسیحی ہے, چل کر کربلا آ جاتا ہے, فرزند رسول کی بارگاہ میں آ گیا. جب فرزند رسول کی بارگاہ میں آ گیا تو فرزند رسول نے اس کو عیسیٰ کا چہرہ دکھایا, فرزند رسول حضرت عیسیٰ بن گئے. اگر عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہو تو میں وارث عیسیٰ ہوں. اس کو مقام بہشت دکھا دیا, اسے مسلمان بنا دیا, اس سے کلمہ پڑھوا دیا. ارے عزیز و حسین, تو وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی شہادت کے بعد بھی لوگوں کو مسلمان کیا ہے.
کبھی جب سر حسین کو شام میں لے جایا گیا, راہب نے دیکھا, دور سے نور ساتے ہوتا دیکھا. جب نور حسین کو دیکھا تو ایک مرتبہ یزید کے فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا, اگر ہو سکے تو آج کی رات اس سر کو میرے حوالے کر دو. عزادارو, سر کو اس راہب کے حوالے کیا گیا. رات کو راہب نے جب سر کو اپنے چرچ میں رکھا, اپنے کلیسا میں رکھا, تو ایک مرتبہ نور ساتے ہونا شروع ہوا, چرچ منور ہو گیا. پھر رات ہی رات میں اس سر سے مخاطب ہو کر کہا, اے سر مجھے یہ بتا, آخر تیرا تعارف کیا ہے, تو کون ہے؟ اے عزیزو, ایک مرتبہ اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی. یہاں راویوں نے لکھا ہے, جو ہی سر رکھا گیا نا تو تازہ خون بہنا شروع. مظلوم کے غم پہ گریہ کرتے ہو نا, یہ گریہ آج معجزہ ہے, یہ اعجاز حسینی ہے. عزیزو, آج تک زندہ ہے, مگر یہ ممکن ہے 1400 سال کے بعد کوئی قضیہ ایسا قضیہ ہو جو ہی نام لیا جائے آنکھیں برسنے لگیں؟ جی یہ ممکن ہے, یہ اعجاز حسینیت ہے. خون بہنے لگا. پھر کبھی سر سے مخاطب ہو کر کہا, اے سر ذرا مجھے اپنا تعارف کروا دے, تو ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے راہب, انا حسین ابن علی ابن ابی طالب, میں حسین ابن علی ہوں, انا ابن رسول اللہ, میں رسول خدا کا بیٹا ہوں, انا ابن امیر المؤمنین, انا ابن فاطمۃ الزہرا. جب سر نے اپنا تعارف کروایا نا, تو ایک مرتبہ سر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا, اے سر کیا میرے لیے تیرے پاس کوئی پیغام ہے؟ تو ایک مرتبہ سر سے آواز آئی, قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے راہب, ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے, اسلام کو قبول کر لے, ہم نے اپنی جان کو راہ اسلام میں قربان کیا ہے, بقاء اسلام کے لیے قربان کیا ہے, ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. عزیزو, آج 7 محرم کی رات ہے, آئیے آج سے اپنی زندگی کے معمولات میں تھوڑی تبدیلی پیدا کریں. آج سے آئیے حسین کے ساتھ عہد کرتے ہیں. کیا حاضر ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے عہد کریں, مولا آج کے بعد زیادہ ہنسیں گے نہیں, آج کے بعد کہہ کر نہیں لگائے گا, مولا آج کے بعد تیری مصیبت میں مصیبت زدہ رہے گے, باقی دنوں میں تجھے پرسا دیتے رہے گے, اور جب بھی ٹھنڈا پانی پیئیں گے عزیزو, آئمہ علیہ السلام نے اس طرح دین کو پہنچایا. مقتل میں ملتا ہے کہ امام صادق جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تھے, ٹھنڈے پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے تھے, السلام علیک یا جدی ابا عبد اللہ. اور سید سجاد کے پاس جب بھی پانی لایا گیا, جب کبھی پانی پہ نظر پڑی, تو ایک مرتبہ رخ مڑ گیا کربلا کی طرف, اور کہہ دیا بیا بل اتشان اے میرے پیاسے بابا. آج کی رات ہم نے مخصوص کی ہے ایک جوان کے ساتھ, ایک نوجوان کے ساتھ. آج ہم ایک نوجوان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نوجوان یتیم بھی ہے اور شہید بھی ہے. یعنی آج کی رات ایک یتیم کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے متعلق قرآن لکھا امل یتیم فلا تقہر. کبھی جب یتیم سامنے آ جائے نا تو اس کے ساتھ قہر و غضب سے پیش نہ آؤ. یتیم کے متعلق کہا گیا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, جتنی دیر سر پہ ہاتھ رکھو گے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. آئیے آج ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ جب عاشور کا دن آیا نا عزیزو تو سید الشہداء کے پاس کئی قسم کے لوگ آتے تھے, کبھی ننھے بچے, کبھی اون محمد آئے, اور کبھی حسن کی نشانی میرے مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. آ کر میرے مولا کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے کہا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. جب قاسم نے میرے مولا سے اپنے چچا سے آ کر اجازت مانگی ہے نا تو یہاں کے منظر کو صرف فرض کرتا ہوں. مقتل نے یہ لکھا ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے قاسم کو اپنی آغوش میں لے لیا. عزادارو سنو گی, اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے مولا نے بوسے دینا شروع کیے. شاید اپنے بھیا یاد آ گئے, حسن کی نشانی کو اپنی آغوش میں لے لیا اور لے کر بوسے دینا شروع کیے, پیار کرنا شروع کیا. کہیں میرے مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو قاسم کی نشانی اپنی یتیمی کا احساس نہ کرنا, ابھی میں حسین زندہ ہوں. جب بوسے دینا شروع کیے تو قاسم نے چچا کی بارگاہ میں کہا چچا جان اس سے پہلے کتنے شہید ہو گئے, مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیجئے. تو میرے مولا جب اپنے قاسم کو گلے سے لگائے ہوئے تھے نا تو یہ کہہ رہے تھے میرے قاسم تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. تو میں پوچھتا ہوں یا ابا عبداللہ کسی کو انکار نہیں کیا ہے, قاسم کو انکار کیوں کر رہے ہیں؟ عزادارو پھر قاسم نے کچھ ایسا عمل انجام دیا, اپنے دائیں ہاتھ سے ایک تعویذ کو نکالا, ایک تعویذ کو نکالا کھول کر اپنے چچا کے سامنے رکھا. چچا جان ذرا اس کو دیکھیے, ایک مرتبہ میرے مولا نے جب کھولا تو اپنے بھائی کی وصیت یاد آئی. اے بھائی نے کہا تھا اے میرے بھیا حسین اے کربلا کی سرزمین پہ جب میرے بیٹے قاسم اجازت مانگنے آ جائے نا تو میرے بیٹے کو میری جگہ اجازت دے دینا. اے عزادارو آج جی بھر کے گریا کریں, آج ساتویں کی رات ہے, زمانے کا امام منتظر ہے آپ کا. اے زمانے کا امام یہ سوچ رہا ہے اے میرے شیعہ آج آئے ہیں, اے میرے جد امجد پہ گریا کرنے کے لیے آئے ہیں, اے میری ماں بہنوں آؤ ذرا گریا کرتے ہیں, اے قاسم پہ گریا کرتے ہیں. عزادارو جب یہ تعویذ پڑھ لیا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. قاسم کے سر پہ امامہ باندھا, اے قاسم کو اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا, اے بیبیاں جمع ہوئی, اے قاسم کو رخصت کرنا چاہا, اے قاسم کے امامے کا ایک تحت الحنق نیچے سے گلے سے اے وار کر ایک مرتبہ قاسم کو کہہ دیا اے قاسم میں نے کفن پہنا دیا ہے. یہاں حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جوان خیمے سے نکل رہا تھا, اس کا چہرہ نور نکل رہا تھا چہرے سے, یہ ایک کمر کی طرح چاند کی طرح چمک رہا تھا. یہ جب اشکیا کی طرف نکلا نا تو اس طرف سے ایک لعین عمر آزادی کھڑا ہوا تھا. حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے اسے کہتے ہوئے سنا یہ جوان جو ہی جب آئے گا نا میدان میں تو میں اس پر حملہ کروں گا, میں اس
پر وار کروں گا. تو میں نے بڑھ کر اس کو کہہ دیا, کیا تو دیکھ نہیں رہا, اس کے چہرے سے نور ساتے ہو رہا ہے, یہ چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے, یہ ابھی ڈنا جوان ہے, آخر تو اس پر کیوں حملہ کرے گا؟ لیکن یہ لعین اپنے عزم میں مصمم تھا. اے جو ہی قاسم میدان میں آئے نا, اس عمر ازدی نے آگے بڑھ کر تاک میں بیٹھے ہوئے ایک نیزہ مارا ہے. اے عزاداروں, جب یہ گرز لگنا تھا قاسم گھوڑے پہ سبل نہ سکے. اے قاسم جب گر رہے تھے نا تو ایک مرتبہ آواز بلند کی, کہا یا امتا ہو ادرکنی, اے میرے چچا جلدی آ جائیے. یہاں حمید نے لکھا ہے عزیزو, کبھی کسی کی لاش میں حسین اس طرح نہیں آئے ہیں جیسے قاسم کی لاش کی طرف آئے, جیسے ببر شیر نکلتا ہے ویسے حسین نکلے. جلدی سے نکلتے ہوئے آ کر حملہ کیا, عمر ازدی کے ہاتھوں کو کاٹا, اس کو فنار کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس طرف سے سارے اشکیا نکلے. عزیزو, جب ہر طرف سے گھوڑے آئے نا, جب گھوڑوں کی سموں میں کئی قسم کے پامال ہوئے, لیکن حسین ایک مقام پر دیکھا قاسم موجود ہے, آخری رمق موجود تھے. عزیزو, میرے مولا قاسم کے سرانے بیٹھے, بیٹھ کر میرے مولا نے قاسم کو اٹھایا, اٹھا کر بوسے دینا شروع کیے. میرے مولا کیا کہہ رہے تھے عزادار, سنو گے. میرے مولا قاسم یہ صحیح کہہ رہے تھے, اے میرے بھتیجے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھتیجے کو بھتیجا کبھی چچا کو پکارتا ہے, چچا میری مدد کو آئیے, تو میں مدد کو نہ پہنچ سکا. اے میرے بھتیجے, اپنے بابا کی بارگاہ میری شکایت نہ کرنا. اے میرے قاسم, تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا, میں تیری مدد کو نہیں آ سکا ہوں. اے پھر قاسم کو اٹھانا چاہا. حمید کہتے ہیں, میں نے دیکھا حسین نے ایک سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا, ایک سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. اے پاؤں قاسم کے زمین کربلا میں لگ رہے تھے. حسین, بوڑھے حسین, اے جس نے کتنی لاشیں اٹھائیں عزیزو, اے کتنی لاشیں اٹھائیں. قاسم کی لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف چلے. اے لیکن آخری جملہ کہتا ہوں عزیزو, جب خیمے میں آئے نا تو سارے اہل بیت جمع ہو گئے. نہ جانے کیسا منظر تھا کہ میرے مولا حسین اپنی اہل بیت سے کہہ رہے تھے, اے میری اہل بیت ذرا تسلی سے کام لو, نہ جانے قاسم کی لاش میں ایسا گریہ اوزاری ہوا کہ میرے مولا کو تسلی دینا پڑی, تشفی دینا پڑی. شاید یہ لاش پامال ہوئی تھی, یہ سینہ پامال ہو چکا تھا, اس لیے میرے مولا کہہ رہے تھے, اے بی بیو ذرا تسلی سے کام لو, اے ذرا صبر سے کام لو. اے بی بیو, قاسم آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم اشف صدر الحسین بظہور الحجہ, اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین, اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین.